أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کو نور الولایہ ٹی وی میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور عید غدیر کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں. سامعین محترم، ہر مناسبت، ہر ولادت اور ہر امام معصوم کی بہت ساری زیارات ہیں کہ جو مختلف اوقات میں تمام مومنین پڑھتے ہیں. وہ زیارات کہ جو عید غدیر کے عنوان سے مولا علی علیہ السلام سے مروی ہیں، آج ہم بات کریں گے اس زیارت کے بارے میں. اور اسی موضوع کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین آغا سید حسن رضا نقوی صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سب سے پہلے آپ کو ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں عید غدیر کی مناسبت سے، اور اس کے بعد آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکالا اور اس بہت ہی مہم زیارت کے اوپر لبکشائی کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. چونکہ ہمارا موضوع عید غدیر کے عنوان سے اس زیارت نامے کے ذیل میں ہے کہ جو امام ہادی علیہ السلام کے لب مبارک سے مولا علی علیہ السلام کی شان میں وارد ہوا ہے، نقل ہوا ہے، تو آپ سے میں اس سوال سے آغاز کروں گا کہ اس زیارت نامے کا کہ جو جس کا نام زیارت غدیریہ ہے، اس کا اجمالی تعارف ہمارے ناظرین کے لیے کی خدمت میں پیش کر دیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں ان ایام عید غدیر کے حوالے سے تبریک عرض کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ یہ انتہائی معروف اور انتہائی قیمتی سرمایہ ہے یہ زیارت تشیع کے لیے، اور تشیع کی جو میراث علمی ہے اس میں اسے ایک اہم مقام حاصل ہے. آپ اگر مفاتیح الجنان میں دیکھیے تو امیر المؤمنین کی چند زیارت عامہ ہیں جنہیں الزیارات العامہ یا عام زیارات کے نام سے انہیں ذکر کیا گیا، اور پھر چند زیارات مخصوصہ ہیں، سات، چھ یا سات زیارت عامہ ہیں. اس کے بعد جو زیارات مخصوصہ ہیں، پہلی زیارت جو ہے وہ یہی زیارت غدیریہ ہے کہ جس کے حوالے سے یہ ہے کہ امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام کو، امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب معتصم عباسی مدینہ سے عراق کی طرف لایا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام عید غدیر کے دن حرم امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام میں مشرف ہوئے، نجف اشرف میں، اور حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور آپ نے یہ زیارت پڑھی. اس زیارت کی بہت سی خصوصیات ہیں. سب سے پہلے تو امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام نے ائمہ اہل بیت میں سے وہ امام ہیں جنہوں نے امامت پر بہت زیادہ گفتگو کی، اور بہت زیادہ یعنی ممکن ہے آپ کمیت کے لحاظ سے نہ کہیں، لیکن دو چیزیں جو نقل ہوئیں امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام سے، ایک زیارت جامع کبیرہ اور ایک زیارت رجبیہ. یہ دو وہ اہم ترین زیارتیں ہیں کہ تمام بزرگان کہتے ہیں، حتیٰ رہبر معظم نے بھی اشارہ فرمایا، بہت سے بزرگان تقریباً جن بزرگان نے بھی امامت کو ڈسکس کیا وہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ وہ دو خزانے ہیں اور ان میں اتنا عمیق اور دقیق امامت کے موضوع کو بیان کیا گیا اور اس طرح سے عظمت اہل بیت کو بیان کیا گیا کہ شاید دوسری جگہوں پر بہت کم ملتا ہے اس طرح سے. لہٰذا یہ دو اہم ترین زیارتیں امام علیہ السلام سے مروی ہیں امامت کے بارے میں. یہ زیارت رجبیہ جو ہے اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ بہت سی بعض دوسری زیارات کی طرح اس میں انسان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ خود ائمہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے، علماء کی طرف سے یہ ہے کہ یہ زیارت عید غدیر کے ساتھ خاص نہیں ہے. حتیٰ بعض علماء نے تاکید کی ہے کہ دن میں ایک مرتبہ اس زیارت کو پڑھا جائے. اس زیارت کے پڑھنے سے آپ کے دل میں جو نورانیت اہل بیت کے بارے میں، جو عقیدہ امامت راسخ ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، وہ بہت اہم ہے. اس زیارت میں بعض علماء نے اسے نام دیا ہے کہ یہ زیارت تولا و تبرہ ہے، کہ جانتے ہیں ہم کہ تولا سے مراد یہ ہے کہ کن کے پیچھے چلنا ہے، کن کو اپنا مقتدا اور رہنما ماننا ہے، اور تبرہ سے مراد یہ ہے کہ کن شخصیات سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے اور اعلان براءت کرنا ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے عقیدے سے، ان کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اتنی بہترین زیارت ہے کہ ایک طرف امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام صفات پر نظر ڈالتی ہے، ایک طرف اس کے چند قسمیں ہیں، چند حصے ہیں، ایک طرف وہ آیات جو قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہیں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں، ان کی تفسیر کرتے ہیں جناب امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام. بعض علماء نے کہا کہ اس ایک زیارت میں، چونکہ ایک طولانی زیارت ہے اور واضح ہے کہ ایک چھوٹے سے پروگرام میں سارے اس کے مطالب پہ روشنی نہیں ڈالی جا سکتی، اس ایک زیارت میں بعض علماء نے کہا کہ 30 کے قریب آیات کی طرف امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا اور ان کی تفسیر کو بیان کیا. لہٰذا سن ایک معتبر سند کے ساتھ ہمارے پاس 30 آیات کی روایت جو تفسیر بھی آ گئی. لہٰذا روایات تفسیری یا زیارات تفسیری کے عنوان سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. پھر بہت سی ایسی احادیث جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بیان فرمائی ان کو بھی امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد بہت سی تاریخی واقعات کو کہ کب آپ نے اپنے جد کو جناب امیر کو مخاطب ہو کے کہ کب آپ نے بدر میں کیا کیا, آپ نے احد میں کیا کیا, آپ کو کیسے جو ہے وہ حضرت ہارون سے تشبیہ دی گئی, آپ نے پھر جو ہے وہ جب آپ کو حکومت ملی یا حتیٰ رسول خدا کے بعد پھر امت نے آپ کے ساتھ کیا, پھر فرمایا کہ جب آپ کو حکومت ملی تو ناقصین و قاسطین و مارقین کس طرح سے آپ کے مقابلے میں آئے. یہ ساری چیزیں تاریخی, لہٰذا قرآنی حدیثی تاریخی حوالے سے امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرتے گئے اور ساتھ ساتھ ہر مرحلے پر امیر المومنین کے مخالف اور امیر المومنین کے مقابل جو بھی کھڑا ہے اس کے بارے میں اپنا مکتب امامت کا نظریہ شفاف اور واضح انداز میں امام بیان فرماتے رہے کہ ہماری نظر میں جو جناب امیر کا انکار کرے, جناب امیر کے مقابلے میں آئے, اس کی کیا اہمیت و حیثیت ہے. لہٰذا اس حوالے سے زیارت بہت اہم ہے کہ اس کو کھول کے بیان کرنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ تشیع کا, مکتب اہل بیت کا, وہ یہ عقیدہ ہے.
ماشاءاللہ, بہت اچھے انداز سے آپ نے ان نکات کی طرف توجہ دلائی کہ جو واقعاً یقیناً سننے والوں اور ناظرین کے لیے نئے نکات ہوں گے کہ کس طرح سے ایک زیارت قرآن کی تفسیر میں نازل ہوئی ہے, بیان ہوئی ہے امام معصوم کی زبان سے. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کسی روایت کو یا کسی زیارت کو, عموماً علمی حلقوں میں جو ایک چیز عام ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس زیارت کی یا اس حدیث کی سند کیا ہے, آیا زیارت غدیریہ سند کے لحاظ سے معتبر ہے یا نہیں؟
جی, یہ بہت اہم اور پیارا سوال ہے, کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ایک حدیث کو, ایک چیز کو کسی بھی کتاب سے نقل کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات یا اکثر اوقات عوام میں ذکر کرنے والے کو معلوم نہیں ہے کہ اس کتاب کی کیا حیثیت ہے, آیا اس کی کوئی سند ہے امام کی طرف. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو امام سے منسوب نقل کی جاتی ہیں لیکن امام نے اس کو بیان نہیں فرمایا ہوتا ہے.
سوشل میڈیا کے اوپر جو
سوشل میڈیا میں اور ابھی جو مثلا اس وقت جو انحراف ہے اور پروپیگنڈے ہیں بعض کے علماء کے فتاوی کے مقابلے میں, یا علماء معروف جو ہمارے طول تاریخ میں گزرے ہیں ان کے مقابلے میں جو ایک شاذ نظریہ آتا ہے, اس کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کس طرح کی حدیثیں یا کس طرح کی کتابوں کے نام لیے جاتے ہیں کہ جی فلاں ہے, وہ بندہ ابھی موجود ہے, وہ شخص موجود ہے, فرض کرنے زندہ ہے, اس نے کتاب لکھی ہے بغیر سند کے, کہہ رہا ہے کہ امام نے یہ فرمایا, تو اس کا قول کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ لہٰذا علمی حلقوں میں سب سے پہلے کسی بھی چیز کی جو امام سے منقول ہے اس کی حیثیت سند کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس کس راوی نے بیان کیا, کس کتاب میں آئی ہے, آیا وہ کتاب معتبر ہے, کتاب کا مؤلف معتبر ہے, اور آیا جس جس سند سے یہ گزر کے آئی ہے وہ معتبر ہے یا نہیں. پھر اگلی بحث کی جاتی ہے کہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے. دیکھیں, اس زیارت کے حوالے سے تمام ہمارے علماء نے کہا ہے کہ اس کی سند جو ہے وہ معتبر ہے. بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ دیکھیں, غدیر کے حوالے سے دو چیزیں ملتی ہیں, ایک خطبہ غدیریہ ہے اور ایک زیارت غدیریہ ہے. خطبہ غدیریہ وہ طولانی خطبہ, طویل خطبہ جو رسول گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا. ایک تو خود حدیث غدیر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ متواتر ہے عند الشیعہ والسنہ, وہ اہل سنت کے ہاں بھی متواتر ہے, اہل تشیع کے ہاں بھی متواتر ہے, کہ جس کا فقرہ ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو یا فہذا علی مولا, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن وہ طولانی خطبہ جو ہے, ایک وہ ملتا ہے ہمیں غدیر کے حوالے سے اور ایک امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زیارت ملتی ہے. علماء نے, اکثر علماء نے یہ فرمایا ہے کہ سند کے لحاظ سے جو اعتبار اس خطبے کا ہے اس سے بڑھ کر اس زیارت کا ہے, یعنی اتنی محکم سند اس خطبے کی آپ کو نہیں ملے گی جتنی محکم سند آپ کو اس زیارت کی ملے گی. اس زیارت کے جتنے بھی راوی ہیں, میں اجمالاً مختصراً اس کی سند کو پڑھتا ہوں, اگرچہ یہ بحث جو ہے وہ ایک طولانی بحث ہے اور اس کے اندر کیا دقتیں ہیں, کیا اس میں بیانات ہیں, وہ طولانی ہیں. مثلاً خود جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں صاحب کتاب تو وہ فرماتے ہیں کہ اخبرنا الفقیہ الاجل ابو الفضل شاذان بن جبرائیل القمی, ان سے نقل کرتے ہیں. اب یہ جو مزار مشہدی ہیں, خود جو صاحب کتاب ہیں, یہ جو ہے وہ ابو الفضل شاذان بن جبرائیل قمی سے نقل کرتے ہیں, وہ محمد بن ابو القاسم طبری سے نقل کرتے ہیں, دونوں ثقہ ہیں, دونوں ایسے اشخاص ہیں جو سچے تھے, جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. اچھا, وہ ان ابی علی سے نقل کرتے ہیں. ابی علی جو ہیں وہ شیخ طوسی کے بیٹے ہیں, ثقہ ہیں, موثق ہیں, اور جو ہے وہ قابل اعتماد ہیں اور فقیہ ہیں. اس کے بعد وہ اپنے والد شیخ طوسی سے نقل کرتے ہیں. اب شیخ طوسی کے بارے میں کوئی بحث ہی نہیں ہے، جن کو کہا کہ شیخ الطائفہ، تمام تشیعوں کے علماء کے شیخ اور استاد ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں عن محمد بن نعمان، یعنی شیخ مفید سے۔ اب شیخ مفید کے بارے میں بھی کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ ان کی صداقت کے بارے میں کوئی بات کی جائے، کہ جن کی وفات پر امام زمانہ ان کے حوالے سے گواہی دے رہے ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں اب القاسم جعفر بن قولوی سے، ابن قولوی سے، جو صاحب کامل الزیارات ہیں، جن کی قبر جو ہے وہ کاظمین میں ہے، اور یہ بھی ان کے بارے میں کوئی بحث ہی نہیں کی جا سکتی، انہیں ہم کیسے کہیں کہ یہ سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ فقیہ ہیں، جلیل القدر فقیہ ہیں عالم تشیع کے۔ وہ ذکر کرتے ہیں جناب کلینی سے، جناب کلینی اس کو نقل کرتے ہیں اپنے استاد علی بن ابراہیم سے، جن کی جو ہے وہ تفسیر قمی ہے۔ وہ اپنے عن ابی ہے، اپنے والد ابراہیم بن ہاشم سے نقل کرتے ہیں، ابراہیم بن ہاشم نقل کرتے ہیں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے دو نائبین سے، ایک حسین بن روح اور ایک عثمان بن سعید عمری۔ جتنی بھی سند ذکر کی گئی ہے، ساری سند وہ ہے کہ جو صرف یہ نہیں کہ سچے اور قابل اعتماد لوگ ہیں، بلکہ عالم تشیع کے رکن ہیں،
یعنی جیسے ہم یہ کہہ لیں کہ تشیع کی سپریم اتھارٹی جو ہے،
سپریم اتھارٹی ساری ان کے پاس ہے۔ شیخ کلینی صاحب اصول کافی، شیخ ابن قولوی کامل الزیارات کے صاحب کامل الزیارات، اسی طرح شیخ طوسی، شیخ مفید علیہم الرحمہ، یہ تمام وہ علماء ہیں جو قابل اعتماد ہیں، جو جلیل القدر فقہا میں سے ہیں، جلیل القدر محدثین میں سے ہیں۔ لہٰذا اس کی سند میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ صرف جو بحث ہے وہ اس حوالے سے ہے، بعض نے جو اعتراض کیا یا ایک سوال اٹھایا کہ کیا یہ خود کتاب معتبر ہے یا نہیں ہے، کیا صاحب کتاب معتبر ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے بھی ہمارے پاس تمام علماء کے میرے پاس بیانات موجود ہیں، لیکن میں ابھی بیان نہیں کروں گا، اہل تحقیق اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن مختصراً یہ کہنا چاہوں گا کہ خود کتاب کے بارے میں، المزار جو کتاب کا نام ہے، اس کے بارے میں اور اس کے مؤلف کے بارے میں، کہ ابو عبداللہ محمد بن جعفر بن علی، جو مشہور ہیں ابن المشہدی یا المشہدی کے نام سے، ان کے بارے میں کوئی جو ہے وہ، آپ اگر علماء کو دیکھیں کہ ان کے بارے میں علامہ مجلسی کیا کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں سید ابن طاؤس کیا کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں دوسرے متاخر علماء کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کتاب بھی معتبر ہے، صاحب کتاب بھی معتبر ہے، کتاب کی صاحب کتاب کی طرف نسبت بھی معتبر ہے۔ لہٰذا کتاب معتبر ہے، اور کتاب جن جن راویوں سے نقل کرتے ہوئے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے دو نائبین کی طرف، دو وکلا کی طرف لے جا رہی ہے، اور وہ دونوں امام عسکری علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، امام عسکری علیہ السلام اپنے والد گرامی امام ہادی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، لہٰذا سند کے حوالے سے انتہائی اتھینٹک روایت ہے اور صحیح السند ہے، جس کا ایک راوی بھی ایسا نہیں ہے جو صحیح نہ ہو، تمام روات درست ہیں، کتاب درست ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے کوئی اس زیارت پر اعتراض نہیں کر سکتا۔
ماشاء اللہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے اس مطلب کو بھی ناظرین کے لیے واضح کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب شیخ مفید یا شیخ طوسی جیسی شخصیات ایک چیز کو نقل کر رہی ہیں، چونکہ وہ سپریم اتھارٹی ہیں معصوم کے بعد جو ہمارے پاس دین پہنچا ہے، تو واقعاً وہ ہمارے لیے بھی بلکہ تمام لوگوں کے لیے بھی، عالم اسلام کے لیے بھی اتھینٹک ہی ہوں گی یقیناً۔ چونکہ میں اب یہ جو سوال کرنے والا ہوں، یہ سوال تعلق رکھتا ہے آپ نے جو پہلے سوال کے ضمن میں ایک بات کہی، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ناظرین کے لیے مزید واضح تر ہو، کہ آپ نے عرض کیا کہ اس زیارت میں 30 سے زائد آیات کی تفسیر ہمیں ملتی ہے، تو کس طرح سے ہم ربط دے سکتے ہیں اس زیارت کا تفسیر قرآن سے؟
جی، یہ بہت خوبصورت نقطہ اس زیارت میں ہے، چونکہ ہم قرآن کی آیات کو جب دیکھتے ہیں تو بعض کا تو ہم اکثر اوقات ہم ان علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں جو غیر معصوم ہیں، چاہے ہم شیعہ ہوں یا اہل سنت ہوں۔ اہل سنت وہ جو ہے وہ جناب فخر رازی کو دیکھیں گے، یا جس کو بھی تفسیر کو دیکھیں گے، ہم اگر علامہ طباطبائی کو دیکھیں گے یا جتنی بھی تفاسیر غیر روائی ہیں ان کو دیکھیں گے، تو وہاں پر ایک معصوم کا قول ہمیں نہیں ملتا۔ لیکن یہاں پر اس زیارت کی برکت سے ہمیں بہت سی آیات کی تفسیر ملتی ہے، بہت سی آیات کی امام تطبیق کرتے ہیں ایک شخصیت پر، اور صحیح السند ہے، لہٰذا ہمارے پاس ایک صحیح السند تفسیر آ جاتی ہے بعض آیات کی۔ اچھا، یہ دیکھیے، جہاں پر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کیا یہ لقب ذکر کرتے ہوئے جناب امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح سے فرماتے ہیں، السلام علیک ایہا النبا العظیم الذی ہم فیہ مختلفون وعنہ یسألون۔ آپ دیکھیے کہ زیارت کے اس جملے یا اس عبارت کو دیکھ کے واضح ہے کہ امام علیہ السلام تشریف فرما رہے ہیں اس سورہ کی، 30ویں پارے کی پہلی سورہ کی، عم یتساءلون، کس کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں؟ عن النبا العظیم الذی ہم فیہ مختلفون۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کون ہے نبا عظیم، کون ہے عظیم خبر، کون ہے انسانیت کے لیے ایک انتہائی عظیم خبر وہ جناب امیر المومنین علیہ السلام ہیں، ان کی شخصیت ہے، ان کے کارنامے ہیں کہ جو عظیم ترین خبر ہے. مثلا خود امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو آیت ہے قرآن کی کہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، آگے تک تمام آیت. اس میں خداوند متعال کیا فرما رہے ہیں کہ خدا بعض مومنین سے ان کے نفس لیتا ہے اور ان کو جنت دیتا ہے، ان کے نفس اور ان کے اموال لیتا ہے، یعنی خدا بندے کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، بندہ خدا کو اپنا نفس دے رہا ہے، اپنی جان دے رہا ہے، اپنا مال دے رہا ہے، خدا اس بندے کو جنت دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یقاتلون فی سبیل اللہ، نفس اور مال کہاں دے رہے ہیں خدا کو؟ ایسے باتوں میں نہیں، ایسے صرف نعروں میں نہیں، بلکہ واقع میدان جنگ میں قتال کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں. جناب امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اس حدیث کا کون مصداق، اس آیت کا کون مصداق ہے، اس آیت کی تفسیر کون ہے؟ فرماتے ہیں واشھد انک وعمک واخاک الذین تاجرتم اللہ بنفوسکم فانزل اللہ فیکم. میں گواہی دیتا ہوں کہ اے امیر المومنین، آپ کے چچا یعنی حمزہ، آپ کے بھائی یعنی جعفر طیار، آپ تین وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا کے ساتھ معاملہ کیا. خدا آپ کے بارے میں اس آیت کو نازل کرتا ہے کہ خدا بعض لوگوں سے ان کے نفس اور مال لیتا ہے، انہیں جنت دیتا ہے. اسی طرح سے پھر یہ فرماتے ہیں اس آیت کو ذکر کرتے ہوئے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ خدا بند متعال فرما رہا ہے اَنَّ هَذَا صِرَاطِ، یہ میرا رستہ ہے، یہ میری صراط ہے، مستقیماً سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے رستوں کی اتباع نہ کرنا، سبیل کی جمع ہے، یعنی دوسرے رستوں کی اتباع نہ کرنا، صراط مستقیم کی اتباع کرنا. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ آپ ہیں امیر المومنین. واشہد انک المعنی بقول العزیز الرحیم، میں شہادت اور گواہی دیتا ہوں امام علی نقی کہ خدا کا یہ جو قول ہے ان ھذا صراط مستقیما، یہ صراط مستقیم ہے، اس سے مراد کون ہے؟ انک المعنی بقول العزیز الرحیم، آپ مراد ہیں امیر المومنین اس قول سے کہ آپ صراط مستقیم ہیں. اسی طرح سے آیت غدیر کی طرف اشارہ کیا کہ جو روز غدیر نازل ہوتی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اس پوری آیت کو نقل کرتے ہیں، واللہ یعصمک من الناس، پوری آیت کو ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین وان اللہ تعالی، یہ زیارت کے الفاظ ہیں، خداوند متعال نے استجاب للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اپنے نبی کی بات کی، دعا کی، خواہش کی استجابت کی، جواب دیا خدا نے، وَدَحْدًا لِلْأَبَاطِيلِ وَقَطْعًا لِلْمَعَاذِيرِ، باطل کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کے عذر اور بہانوں کو تمام کرنے کے لیے، ختم اور باطل کرنے کے لیے، فَلَمَّا أَشْفَقَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَاسِقِينَ وَاتَّقَى فِيكَ الْمُنَافِقِينَ، جب رسول خدا منافقین اور فاسقین سے خائف تھے آپ کے معاملے میں، کہ یہ منافقین اور فاسقین، رسول ورنہ ان سے خائف نہیں ہوتا، رسول اس چیز سے خائف ہے کہ یہ منافقین اور فاسقین اے علی ابن ابی طالب آپ کی ولایت کے حوالے سے ایسا فساد کریں گے، ایسا پروپیگنڈا کریں گے، ایسی غبار اڑائیں گے معاشرے میں کہ عام عوام کو ہدایت کا پرچم نظر نہیں آئے گا. جب خدا نے یہ دیکھا تو پھر اوحا الیہ رب العالمین، تو پھر رب العالمین نے نبی کی طرف یہ وحی کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اس طرح کی اور بہت سی آیات، ان کی تطبیق کرتے گئے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر، حتیٰ بہت سی روایات اور احادیث. مثلا یہ فرمایا کہ جب رسول خدا نے آپ کو تلوار چلاتے ہوئے دیکھا تو آپ کے بارے میں فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ آپ کی منزلت میرے ساتھ وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، آپ میرے لیے اسی طرح ہیں جس طرح سے ہارون موسیٰ سے تھے. اب یہ اس میں حدیث منزلت میں بحثیں الگ ہیں، اس کے لیے الگ گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن ایک خوبصورت نقطہ جو محققین کے لیے یا صاحب مطالعہ یا وہ لوگ جو کہ مذہب کا دفاع کرتے ہیں، کہ دیکھیے حدیث منزلت شیعہ سنی کے نزدیک متواتر ہے، درست ہے، لیکن وہاں پر یہ ہے کہ حدیث منزلت غزوہ تبوک کے ساتھ خاص ہے، کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک میں جانے لگے، امیر المومنین کو چھوڑ کے گئے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ناراحتی کا اظہار کیا اور گریا کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ تو وہاں پر رسول خدا نے فرمایا کہ اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کیا تم راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح موسیٰ، ہارون موسیٰ سے تھے؟ یہاں پر اس زیارت میں یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو جب رسول خدا نے تلوار چلاتے ہوئے دیکھا، جہاد کرتے ہوئے دیکھا، تو فرمایا کہ تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح سے ہارون موسیٰ کے لیے تھے. یعنی ایک نقطہ یہ ہے کہ رسول خدا نے ایک جگہ پر نہیں فرمایا کہ اے علی تم میرے لیے اس طرح سے ہو جس طرح سے ہارون موسیٰ کے لیے تھے. چند جگہوں پر فرمایا, وہاں پر بھی فرمایا جہاں پر جنگ میں نہیں لے کر گئے, وہاں پر بھی فرمایا جہاں پر آپ جنگ میں شجاعت کے جوہر دکھا رہے تھے. لہٰذا یہ بھی یہاں سے ایک نقطہ ثابت ہوتا ہے کہ درست ہے رسول خدا نے فرمایا لیکن ایک جگہ پر نہیں فرمایا, چند جگہ پر فرمایا. اس طرح سے امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی وقت ہو تو تفصیلاً ایک ایک آیت کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, ایک ایک آیت کی تفسیر بتاتے ہیں کہ یہ مولا امیر المومنین کے بارے میں, یہ امیر المومنین کے بارے میں, یہ امیر المومنین کے بارے میں. احادیث رسول کو بھی نقل کرتے ہیں کہ دیکھو یہ فضائل ہے امیر المومنین علیہ
السلام. ماشاءاللہ, بہت اچھے انداز سے آپ نے ان آیات کو واضح کیا اور ان آیات کی تفسیر جو زیارت کے اندر نقل کی گئی ہیں, زیارت کے اندر امام معصوم نے جن کو ذکر کیا ہے ان کی تفسیر کی. واقعاً اگر ہم کلی ایک بات کریں تو قرآن پورا کا پورا قصیدہ ہے اہل بیت کی شان میں جو خداوند متعال نے نازل کیا ہے. اور واقعاً آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں, جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا کہ آج کے دور میں بھی ولایت کو کے نام پر بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح بھی پوری دنیا میں ایک آگ لگی ہوئی ہے کہ لوگ ولایت سے ڈرتے ہیں, اور کون سی ولایت, ولایت امیر المومنین, اور جس کا حقیقی مصداق جو ہے, جس کا حقیقی مصداق اس نظام ولایت کا آج جس کا علم مقام معظم راہبری کے ہاتھ میں ہے, واقعاً لوگ اس سے ڈرتے ہیں. اور یہی وہ علم ہے, علم نظام ولایت کے, جو ہمیں انشاءاللہ امام زمانہ تک پہنچائے گا, اور قیامت والے دن بھی یقیناً اسی علم کے زیر سائے ہم اس حقیقی مقصد تک پہنچیں گے کہ جو خداوند متعال نے انسان کے لیے خلق کیا ہے. بہت اچھے انداز سے آپ نے آیات کا تعارف کروایا کہ زیارت کے اندر کون سی آیات ذکر کی ہیں امام معصوم نے, چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں, وَإِلَّا ایسی زیارت کو جتنا بھی گفتگو کی جائے کم ہے. آخری سوال آپ سے کروں گا. ابتدا میں آپ نے عرض کیا تھا کہ امام ہادی علیہ السلام سے دو چیزیں بہت ہی مشہور ہیں جو واقعاً اساس ہیں تشیع کی, ایک زیارت جامع کبیرہ اور ایک یہی زیارت غدیریہ. تو سوال میرا یہ ہے کہ کس طرح سے یہ زیارت بالخصوص اور بالعموم تمام زیارات اور تمام وہ چیزیں کہ جو آئمہ سے مروی ہیں, شیعہ کا نصاب کس طرح سے بن سکتی ہیں یہ چیزیں؟
جی ہاں, دیکھیں ہم اس زیارت کو جب یہ کہتے ہیں کہ یہ نصاب ہے تشیع کے پورے نظام امامت کا, تو اس میں چند چیزیں ہیں, کیونکہ یہ زیارت ایک تو امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرتی ہے. سب سے پہلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ امام وہ ہے جو صاحب فضیلت ہو, جو صاحب فضیلت نہیں ہے وہ امام نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی امام کی امامت کا قائل نہیں ہے, امام کی اس کمالات کو سمجھتے ہوئے, جاہل قاصر کی بحث کو ہم چھوڑ دیں کہ وہ شخص جس تک پیغام پہنچا ہی نہیں, جس تک جناب امیر کی شخصیت پہنچی نہیں وہ الگ, لیکن جو شخص بھی جان بوجھ کر امام کی امامت کا قائل نہیں ہے, امام کی شخصیت کا قائل نہیں ہے, امام کے اس عہدے اور منصب کا قائل نہیں ہے, تشیع کے نظریے کے مطابق اس کی نماز, اس کے روزہ اور یہ چیزیں قبول نہیں ہیں. قبولیت کی شرط جو ہے وہ معرفت, محبت, مودت, اطاعت اور ولایت ہے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام. لہٰذا یہ دوسرا نقطہ. اسی طرح ہمارا ایک نقطہ یہ کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام حق ہیں. ہم بعض دوسرے لوگوں کی طرح کوئی لگی لپٹی میں نہیں رکھتے اپنے نظریات کو. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام حق ہیں, لہٰذا بقول قرآن کے حق کے بعد کیا ہے؟ ضلال ہے. لہٰذا حق کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے ہم اسے باطل پہ سمجھتے ہیں, ہم اسے حق پہ نہیں سمجھتے. لہٰذا اسی طرح کہ آپ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. جب امام علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں, وہاں پر فرماتے ہیں کہ السلام علیکم یا مولا, یا اے میرے مولا, یا امیر المومنین, اے امیر المومنین, یا امین اللہ فی ارض و سفیرہ فی خلق و حجتہ البالغ علی عباد, اے وہ جو زمین پر خدا کا امین ہے, اے وہ جو خلق خدا میں خدا کا سفیر ہے, اے وہ جو بندوں پر خدا کی طرف سے حجت بالغہ ہے. السلام علیکہ, یہ عجیب جملہ ہے, السلام علیکہ یا دین اللہ القویم, اے اس پر سلام جو خود دین ہے, جو دیندار نہیں ہے, امیر المومنین دیندار نہیں ہے. السلام علیکہ یا دین اللہ القویم, اے اس پر سلام جو خود دین قویم ہے, جو ایک قائم دین ہے. وَصِرَاطَهُ المستقیم, صراط مستقیم پر سلام ہو. پھر آگے ساری باتوں کو بیان کیا کہ اے امیر المومنین, آپ تھے جب لوگ جھٹلاتے تھے رسول خدا کو, آپ نے صداقت کی, آپ نے رسول خدا کے ساتھ, رسول خدا کی تصدیق کی, رسول خدا کے ساتھ نماز پڑھی, رسول خدا کے ساتھ جہاد کیا, آپ نے سب کچھ کیا. السلام علیکم یا سید المسلمین, پھر آگے دوبارہ القاب کو گنانا شروع کیا، اے مسلمانوں کے سردار، یعصوب الدین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین محجلین، یہ ساری اشہدو، یہ امیر المومنین کے یہ القاب بیان کرنے کے بعد شہادت دیتے ہیں، انک اخو رسول اللہ، آپ رسول خدا کے بھائی ہیں، وسیح ہیں رسول خدا کے، وارث علم ہی، امینہ علی شرعہ، آپ رسول کی شریعت پر، رسول کے دین پر، رسول کی طرف سے امین ہیں، خلیفتہ فی امتہ، واول من آمن باللہ وصدق بما انزل علی نبیہ، یہ ساری چیزیں۔ اچھا آگے بیان فرماتے ہیں کہ خدا نے آپ کی اطاعت کو، آپ کی محبت کو، آپ کی ولایت کو فرض کیا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمارے نزدیک امامت کا کہ ہم کہیں کہ جی رسول خدا اس دنیا سے پردہ فرما گئے، رسول خدا کی آنکھیں بند ہوئیں تو ہم امت مل بیٹھ کے کیا کریں، کسی کو امام بنا لیں، نہیں، خدا ہے جس نے آپ کو اپنی مخلوق میں اپنا سفیر بنایا ہے، اے علی ابن ابی طالب، اے علی ابن ابی طالب، خدا ہے جس نے آپ کی اطاعت کو، اپنی محبت کو، آپ کی محبت کو، آپ کی اطاعت کو، آپ کی ولایت کو واجب کیا ہے۔ لہٰذا یہ ہے ہمارا امامت کے بارے میں نظریہ، خدا ہے جو امام کو معین کرتا ہے، خدا ہے جو امام کے بارے میں ہمارے وظائف کو، ہماری ذمہ داریوں کو معین کرتا ہے کہ بھائی تم نے امام کے ساتھ محبت رکھنی ہے، امام کی ولایت، امام کی اطاعت، امام جو کہے وہ کرنا ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں ریفرینڈم سے یا انتخابات سے یا ووٹ سے امام نہیں بنتا، ہمارے ہاں خدا کی طرف سے امام ہوتا ہے۔ اچھا ہمارے ہاں ایک اور نظریہ، دیکھیے، اشہد یا امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں یا امیر المومنین، ان الشاک فیک ما آمن بالرسول الامین، اے امیر المومنین، جس نے آپ میں شک کیا، آپ کے بارے میں شک کیا، آپ کی صداقت، آپ کے عہدے کے اوپر شک کیا، اس نے رسول خدا پہ بھی ایمان نہیں لایا۔ جس نے آپ پہ شک کیا اس کا شک رسول خدا پہ شک ہے، جس نے آپ پہ شک کیا اس کا شک خدا پہ شک ہے، کیونکہ آپ کے عہدے پہ شک کرنا یا انکار کرنے کا کیا مطلب ہے کہ میں رسول خدا کی غدیر والی بات کو نہیں مان رہا ہوں، رسول خدا پہ کی بات کو نہ ماننے کا مطلب یہ کہ میں خدا کی بات نہیں مان رہا ہوں جو رسول خدا سے اس اعلان کو کروا رہا ہے۔ وَأَنَّ الْعَادِلَ بِكَ بِكَ غَيْرَكَ عَانِدٌ عَنِ الدِّينِ الْقَوِيمِ، اس طرح سے ساری عبارات ہیں، اور یہاں پر آپ کو عجیب عجیب عبارتیں ملیں گی امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ فرمایا کہ جو جحد کا، جو آپ کا انکار کرے گا، اس پر علیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر لعنت ہے۔ آخر میں چونکہ ہمارا مذہب تشیع جو ہے وہ تولا اور تبرع سے ہے، ہم بعض پر درود بھیجتے ہیں اور بعض پر لعنت بھیجتے ہیں، جو کہ قرآن کا مکتب ہے، قرآن کہتا ہے کہ ظالمین پر، کاذبین پر لعنت ہے، لہذا قرآن اس کو توہین شمار نہیں کرتا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام بالکل آخر میں خود زیارت کے درمیان بھی چند جگہوں پر مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے منکرین یا آپ کا حق غصب کرنے والے یا آپ کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے لوگوں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام لعنت کرتے ہیں، اور پھر آخر میں بھی فرماتے ہیں کہ اللہم لعن قتلت انبیائک و اوصیاء انبیائک بجمیع لعناتک و اصلہم حر نارک، خدا ان پر لعنت بھیج اور انہیں اپنے جہنم کی آگ کی گرمی ان تک پہنچا، ولعن من غصب ولیک حقہ، جو بھی غاصب حق امیر المومنین ہے اس پر لعنت کر، وانکر عہدہ، جس نے بھی امیر المومنین کے عہد کا انکار کیا، وجحدہ بعد الیقین والاقرار، امیر المومنین کی ولایت پر اور ان کی جانشینی پر یقین اور اقرار کرنے کے بعد جس نے انکار کیا، خدایا اس پر لعنت کر، اللہم لعن من ظلمہ، جس نے بھی امیر المومنین پر ظلم کیا، واشیاعہم وانصارہم، جس نے بھی امیر المومنین کے شیعوں پر یا ان کے انصار پر ظلم کیا، اور جناب امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر تاریخ کے بہت سارے واقعات کو ذکر کرتے ہیں، ان جنگوں کو ذکر کرتے ہیں کہ جو جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام جب خلیفہ تھے، ظاہری طور پر حکومت برسر اقتدار تھے، حاکم تھے، اس وقت جو تلواریں امیر المومنین کے خلاف اٹھتی ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں، پھر استدلال کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ باطل تھے، اور خصوصی طور پر جناب عمار یاسر علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اے عمار، تجھے فئے باغیہ، باغی گروہ قتل کرے گا، اور جناب عمار جو ہے وہ امیر المومنین کے لشکر میں تھے اور شامی لشکر انہیں قتل کرتا ہے، لہٰذا وہ فئے باغی ہے، لہٰذا وہ باطل پہ ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ حق پہ ہیں۔ لہٰذا جتنے بھی ہمارے مکتب امامت کے نظریے، امامت کے جتنے بھی اصول ہیں، ہم مولا علیہ السلام کو سب سے افضل مانتے ہیں، ہم مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو امامت اور حکومت اور قیادت کا اہل مانتے ہیں، یہ عہدہ ان کا ہے، ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے والوں کو نہیں مانتے، یہ سارے جو ہیں انتہائی خوبصورت طریقے سے استدلال کے ساتھ جناب امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام اس زیارت میں ذکر فرماتے ہیں. انشاءاللہ خداوند متعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس زیارت کی تلاوت بھی کریں، اس سے استفادہ بھی کریں، اس کے ترجمے کو پڑھیں. عوام الناس جو عامۃ الناس ہیں، ہمارے مؤمنین ہیں، انہیں چاہیے کہ اس کے ترجمے کو دیکھیں کہ کس طرح سے امام علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں.
ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے اس چیز کو بھی واضح کیا کہ اس کے اندر جو مطالب ہیں زیارت غدیریہ میں وہ واقعاً تشیع کے لیے ایک نصاب کی مانند ہے، اور واقعاً یہ ولایت ایسا مسئلہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے بقول کہ اگر اس ستون کو اگر آپ نے قائم نہ کیا تو آپ کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام کے تمام کیا ہو جائیں گی، وہ ستون منہدم ہو جائیں گے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی اوقات میں سے وقت دیا اور اس زیارت کے مہم موضوعات کے اوپر لبکشائی فرمائی. ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین، جس طرح آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہمارے مہمان نے بہت ہی اچھے انداز سے زیارت غدیریہ کے اندر جو مطالب ہیں، زیارت غدیریہ کے اندر جو قرآنی آیات کی تفسیر ہے، زیارت غدیریہ کے اندر وہ مہم مطالب کہ جن کا تعلق تشیع کے نصاب سے ہے، بہت ہی آسان الفاظ میں آپ تمام ناظرین کے لیے واضح کیا. انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.